یہ درس درس سیرت کے حوالے سے سیرت کے نام کے ساتھ معنون کیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی میں اور آپ کے وجود مسعود سے ثابت ہونے والے وہ تمام افعال اور آپ کے دہن مبارک سے جاری ہونے والی وہ تمام تر ارشادات، الغرض آپ کی زندگی کا تمام شعبہ جو تمام تر انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات اور ایک بہترین عملی نمونہ ہے، اپنی خوشی کی زندگی اور اپنی بظاہر دور کے پیچ و خم کے اعتبار سے جو مصائب و آلام کا سامنا ہوتا ہے اس میں کس قدر استقلال و استقامت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہے، اس کا کامل دستور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پاک میں ذکر کر دیا گیا۔ اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے ہم الحمدللہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر حج میں ہونے والے کئی اہم ترین واقعات کی اہمیت اور اس پر مختلف جہتوں سے اس کے مقدمات اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ ہمارا درس سیرت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر حج میں اس موقع پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر مسجد نمرہ کے قریب خیمہ زن ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انقلابی خطبہ مرحمت فرمایا تھا، اور یہ خطبہ یقیناً وہ انقلابی خطبہ ہے، بلکہ پورا سفر حج قرآن کی تمام تر تعلیم اور دین کی تمام تر تعلیم کا اتنا زبردست خلاصہ ہے کہ اسے ایک خاص عنوان دے کر، ایک خاص موضوع دے کر دین کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے، جس طرح ہجرت حضور کی زندگی کا ایک شعبہ ہے لیکن اس کے اندر وقوع پذیر ہونے والے عقائد و نظریات، احکام و معاشرتی احکام بہت زبردست اور کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے، تو اس لیے اس کو ایک دم الگ ہٹا کر سفر ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابھی جو واقعہ گزرا ہے کہ اس سفر حج سے پہلے حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے چند چیزوں کے سوالات پوچھے ہیں، تو وہ بھی حضور کی سیرت ہی کا حصہ ہے، لیکن اس میں پوچھے جانے والے کلمات، الفاظ، وہ ایک مستقل موضوع ہونے کے حوالے سے اس کو حدیث جبریل کے نام سے الگ ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ حضور کی سیرت کو مختلف عنوان، مختلف جہتوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ اس کے ایک ایک شعبے سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کیا جا سکے اور قرآن کی آیات اور دین کی مکمل سمجھ اس موضوع کے تحت آ کر اس میں اس کی تفہیم اور اس سے فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح سفر حج کو ایک مکمل عنوان حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام کے نام سے الگ کر کے ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سفر جو ہے قرآن کی تمام آیتوں کا خلاصہ ہے اور اس میں ثابت ہونے والے، جاری ہونے والے احکامات جو ذات مصطفیٰ سے صادر ہو رہے ہیں، وہ چاہے عقائد کے حوالے سے ہوں، چاہے احکام کے حوالے سے ہوں، چاہے آئلی زندگی کے حوالے سے ہوں، چاہے تجارتی زندگی کے حوالے سے ہوں، الغرض معاشرتی سماجی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام کو جس زبردست انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر حج نے اپنے دامن کرم میں لیا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ ہے، قرآن ایک مکمل اصول ہے انسان کی زندگی کے لیے اور بالخصوص مومنین کی زندگی کی، بالعموم تمام انسانوں کے لیے۔ انسان جس طرح جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس طرح اس کی تعلیم بھی کچھ روح سے متعلق ہے، کچھ جسم سے متعلق ہے۔ روح سے متعلق تعلیمات عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور جسم سے متعلق تعلیمات احکام، اعمال اور عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان بغیر روح کے مردہ کہلاتا ہے اور بغیر جسم کے بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو جہاں پر اعمال ہیں وہاں پر عقائد ضروری ہے، اور جہاں پر عقائد ہیں وہاں پر اعمال ضروری ہے۔ ان دونوں کے امتزاج اور ان دونوں کے ملاپ کا نام شریعت مصطفیٰ ہے، اور انہی دونوں کے امتزاج اور ملاپ کا نام دین کامل ہے، اور انہی دونوں کے امتزاج اور دونوں کے ملاپ کا نام اصل انسانیت کا صحیح پیغام ہے۔ تو قرآن نے یہ دونوں احکام ذکر کر دی، اور قرآن ایک لکھا ہوا مکمل دستور ہے، اور حضور کی سیرت اس کی کامل تفسیر ہے۔ قرآن کے ان احکام پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، اس کی تفسیر کس انداز میں کی جائے گی، اس کی تشریح کس انداز میں کی جائے گی، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے کلام کی بیان کے لیے آپ کے دہنے پاک کو منتخب فرمایا، اور اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں پر آپ کے سینے پاک کو مختص فرمایا، وہیں پر اس اپنے اس کلام کی تعلیم کو رہتی دنیا تک باقی رہنے کے لیے وجود مصطفیٰ کو اس کے لیے مختص فرمایا ہے۔ تو حضور جس طرح قرآن کی تعلیم مختلف جہتوں پر ہے، اس طرح حضور کے وجود مسعود کو ان تعلیم کے اعتبار سے مختلف جہتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آپ کے سینے پاک کو رکھا گیا، الم نشرح لک صدرت، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کا مرکز سینہ مصطفیٰ بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کا مرکز حضور کا سینہ بنا ہے، نہ پہاڑ بن سکا، نہ سمندر بن سکا، نہ زمین بن سکی، کوئی کائنات کا مضبوط سے مضبوط حصہ اس صلاحیت اور اس استعداد اور اس لیاقت کے متحمل نہیں رہا کہ وہ قرآن پیغام کو بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت مشکل ترین کام ہے، پہلے اس کو جمع کرنا، تو پہاڑ جیسا مضبوط جسم اور سمندر جیسی گہرائی اور زمین جیسا تختہ اس بات کے متحمل نہ ہو سکا کہ اپنے اوپر اس کو سمو سکے، تو سب سے مشکل عمل تو اس پر عمل کرنا تھا، آگے اس کو چلانا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے سینہ مصطفیٰ کو سمندر سے زیادہ گہرائی، پہاڑ سے زیادہ پختگی اور زمین سے زیادہ وسعت عطا فرمائی، اور اپنے کلام کے لیے آپ کے سینے کو مختص فرما دیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے، مماثلت تو کہیں پیدا نہیں ہوتی، حضور کے ساتھ تو کوئی مماثلت کر ہی نہیں سکتا، کائنات کے گوشے گوشے جو اپنی طاقت اپنی بساط کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ بھی دربار مصطفیٰ میں اپنی عجز کے طور پر سر تسلیم عقیدت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کا نزول تھا، اس کے لیے حضور کے سینے کا مختص کیا گیا، ایک اس کی ادائیگی تھی کہ اس کو ادا کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ جب یہی رب کا کلام زبور کی صورت میں ادا ہو رہا تھا، اور حضرت داؤد نے جب اس کو پڑھا تو کائنات مسحور ہو کر رہ جاتی تھی، کائنات کا نظام معلق ہو کر رہ جاتا تھا، تو ہزار زبوریں اس قرآن کے اندر شامل ہیں، اس کی تاثیریں کئی درجن اور کئی اضافے کے ساتھ اس قرآن کے اندر ثابت ہے۔ تو اب زبان بھی پھر داؤد سے اعلیٰ چاہیے تھی، اور اس کی تاثیر بھی پھر داؤد سے زیادہ چاہیے تھی، تو جہاں پر مختص کیا سینہ مصطفیٰ کو، تو پڑھانے کے لیے کسی اور کو منتخب نہیں کیا، وہیں پر حضور کی زبان کا اختصاص کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو عملی جامے میں ڈھالنا تھا اور اپنے عملی معاملات میں لانا تھا، کہ جس کی بنا پر حضرت موسیٰ کہہ اٹھے کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ یہ کلام بڑا بھاری بھرکم ہے، میرے سینے کو اب تو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملات میرے لیے بہت مشقت والے ہو گئے کہ اس کو کس طرح قوم پر نافذ کر دیا جائے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اس کو بیان کرنے میں میری زبان پر گرہ لگ جاتی ہے، یہ تیرا کلام ہے، سقالت والا کلام ہے، میری زبان پر گرہ لگ جاتی ہے، یا الہ العالمین اپنے فضل سے میری زبان کس گرہ کو ختم کر لے۔ اور آگے ارشاد فرمائے، یفقہ قولی، کہ میرے اس کلام سے یہ استفادہ کر سکیں، اور میرے بھائی ہارون کا مجھے میرے لیے معاون اور ممید بنا دے۔ لیکن جب بات شان مصطفیٰ کی آئی، ذات مصطفیٰ کی آئی، تو حضور کے لیے کلام اتنا آسان کر دیا گیا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، بلکہ رب نے پہلے کہہ دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے خود تیرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں میں بہت واضح فرق ہے، وہاں دعا کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، اس کلام کی طرف محتاج ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کلام کی طرف طالب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور سورہ علم نشرح کی یہ بنیادی آیت یہ بتا رہی ہے کہ خدا کا کلام خود طالب ہے ذات مصطفیٰ کا، کہ جس طرح دیدار میں مطلوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور طالب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. طالب ان معنی میں بھی جن معنی میں ہم رہتے ہیں، لیکن یہ کہ قدرت کو اشتیاق ہے کہ اپنے جلوہ دکھایا جائے، اور وہاں پر مطلوب ذات مصطفیٰ کو بنایا گیا. تو یہ حضور کی سیرت کا نکھار ہے کہ جس شخصیت عالیہ کی سیرت آپ سننے جا رہے ہیں وہ یہ شخصیت ہے. ان کا مقام ایسا نہیں کہ جو بد مذہبوں نے اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. وہ تھانوی صاحب اپنے مرتبے اور مقام کو نہ سمجھ سکے تو وہ کیا جانیں گے کہ رسول اللہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو آج بھی ان کی قومیں ایسی سر مار مار کر دھکے مار کر پھر رہی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اور میں ایک بات یہاں پر عرض کر کے پھر اس موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں. اس لیے ایک تاریخ کے تناظر کے اندر آپ ان کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. کسی بھی شخص کی تبلیغ اور انداز کو، کسی بھی شخص کی تبلیغ اور انداز کو دیکھیے. جب آپ کی متمع نظر دنیا کی غرض اور لالچ کسی کے ستائش نہیں ہوگی نا، تو پھر آپ سچ سچ بولیں گے اور ٹھیک ٹھیک بولیں گے. اور جب دنیا کی غرض اور لالچ آ جائے گی تو آپ اس میں ٹیڑھا بینگا جائیں گے، جان بوجھ کر آنکھ بند کریں گے. تو اس وقت ہمارا متمع نظر یہ نہیں ہے کہ کون بیٹھے کون نہ بیٹھے، کون سنے کوئی نہ سنے. اللہ ہم سب کو اس کلام سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خیرات ہمارے دامن میں عطا فرمائے. کوئی بھی شخص اگر اپنا کوئی نظریہ پیش کرتا ہے تو اس سے عقلاً بھی اور اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کس کے نظریات کو بیان کر رہے ہیں، آپ کے اکابر و اسلاف کون ہیں، آپ کس کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ اپنے اکابر و اسلاف اپنے استادوں کا نام ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، فلاں نصاب پڑھا ہے، فلاں میں نے کتاب پڑھی ہے، اس سے میں نے یہ ساری باتیں سیکھی ہیں، میرے استاد نے میری تربیت ایسی کی ہے جس سے میں نے یہ بات سیکھی ہے. وہ ادارہ، وہ سرزمین، وہ علاقہ، وہ ایسے لوگ ہیں. یہی ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ الہامی طور پر ساری باتیں اتار دی جائے. یہ اہل اللہ کو کہیں کہیں اتاری جاتی ہے، لیکن وہ بھی الہامی بات کسی نہ کسی منشور کے تابع ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا ایک شخص اگر اپنے علم کی فراوانی دکھاتا ہے، اپنی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، تو اس سے اس کے منشور، اس کے اہداف، اس کے اساتذہ، اس کے معاملات پوچھے جاتے ہیں. اور اسی طرح انور شاہ کاشمیری جو مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے تھے، ان کے بیٹے مولانا انظر شاہ کشمیری سے جب پوچھا گیا کہ آپ دیوبندیوں کا منشور اور متمع نظر کیا ہے، آپ کے اکابر کون ہے، اس لیے کہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ماننے والے ہیں اور آپ کے تبلیغی جماعت کے مرکز کے اندر ہی ان کے مزارات ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے. تو جہاں پر امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کی طرف اپنے آپ کو پھیرتے ہیں، اور جہاں پر سراج الہند امام اہل سنت، یہ بہت بنیادی بات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کو سمجھانے کے لیے. وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جنہیں تاریخیں یاد نہیں رہتی. تو تاریخ کے تناظر میں اس بات کو سمجھیے. اس کو اگر آپ سرے دس اڑا کر پھینک دیں، آپ کی مرضی ہے، اس پر غور کریں تو آپ کے سامنے صراط مستقیم خود روشن کے ہو کے واضح آ جائے گا. تو یہ کوئی جبرن مسلط بھی نہیں کی گئی بات. اگر آپ اس کو رد کرتے تو اسی حوالے میں پھر مجھے جواب دینا ہوگا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں آپ نے اس کو بیان کر دیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بیان کر دیا. اس کی حیثیت نہیں ہے تو آپ واضح کریں، اس کی حیثیت ہے اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. اب آپ ذکر کر دیجئے، اس بات کو سمجھیے. اور اسی کو تمام علماء آج تک کہتے آئے ہیں، تمام بزرگان دین آج تک. جس طرح کے خوشبو لون کے اندر بھی میں نے اس کی کچھ تشریح ذکر کی تھی. آگے آنے والی بات کو آپ کی خدمت میں جو رکھنا ہے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام ابو سیرین کا یہ قول تو حدیث شریف کی کتاب مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ جو تم علم سیکھتے ہو نا یہ تمہارا دین ہے. فانظروا من تاخذون دینکم، پہلے یہ دیکھ لو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو. تو یہ تو ہر دور میں رہا ہے میرے کو کہ دین تم کس سے سیکھ رہے ہو. اور یہ تو ہر جگہ پر قرآن نے بھی ذکر کیا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے اور تم ایسے لوگوں کی محفل میں جا کر بیٹھ جاؤ جو محفل مزاج اسلام کے مطابق نہ تھی، اور پھر تمہیں خدا کا دین کو یاد دلا دے، خدا کی فکر تمہیں کوئی یاد دلا دے، اصل مطلب کو تمہیں کوئی یاد دلا دے. تو فلا تقعد، پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. بعد ذکر، اللہ یاد آ جانے کے بعد، حقیقت یاد آنے کے بعد، ما ظالمین، ان ظالموں کے ساتھ. تو قرآن نے بھی یہ منشور پیش کیا ہے کہ صحبتیں جب منتخب کریں گے تو اس میں اعتبار کیا ہوگا، معاملات کیا ہوں گے. ایک بات، تو جب یہ پوچھا گیا، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے تو ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام لیتے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لیتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام لیتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیتے ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا نام لیتے ہیں، کیونکہ سلسلہ ہے سارے استادوں کا، یہ سلسلہ ہے آج تک جو صحابہ اکرام تک پہنچتا ہے، کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ جاتا کہ میں ابو الاعلیٰ مودودی ہو چکا ہوں تو لہٰذا میری تحقیق ہی ہے، تو کسی کی تحقیق اس وقت معتبر ہوتی ہے جب امت کی ترجمانی کر رہی ہو، اس کے اپنی ذات کی ترجمانی کر رہی ہو تو اس وقت تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت بربادی پیدا ہوتی ہے، اس وقت اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس وقت افتراق پیدا ہوتا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ افتراق کی راہیں کھلتی ہیں، لیکن جس وقت یہ تسلسل کسی نہ کسی کے دامن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا قصور تیرا نہیں، تیرا استاد ہی ایسا تھا، کہا جاتا نا، اور پھر اگر اچھی بات ہو تو کہا جاتا یہ آپ کا کمال ہے نا، آپ کے استاد ہی ایسے تھے، تو گویا کہ یہ سارا کمال بھی پھر پیچھے سے ہی میرے دوستو چلتا ہے۔ اس تناظر کے ساتھ آگے آنے والے واقعے کے لیے مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ تسلسل ذکر کیا جاتا ہے، آپ سلسلہ قادریہ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ختم قادریہ شریف آپ پڑھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سے منسوب کرتے ہیں، ختم خواجیان شریف آپ پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، ساری چیزوں کو آپ ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک باقاعدہ ایک فرقہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو امام معصومین کی طرح منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان اماموں کو معصوم کہہ کر، کچھ بھی ہو ہمیں اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کسی طرح منسوب ہو رہا ہے، ہم اس جنرل قاعدے کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اور ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص نے جب اپنی ترجمانی کی ہے تو کسی کے قول کو آگے رکھا ہے، کسی کے نظریے کو آگے رکھا ہے، کسی کے فکر کو آگے رکھا ہے، لیکن یہ بات کہ میری فکر کسی کے ساتھ ہے نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص گمراہی پھیلا رہا ہے اور اگر وہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں فلاں کو فالو کرنے والا ہوں، تو کس اعتبار سے وہ امانت دار ضرور ہے کہ وہ اپنے سلسلے کو پیش کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کھڑے ہو کر امت میں یہ کہے میری رائے یہ ہے، میری تحقیق، جو مودودی صاحب نے پوری امت کے اندر تہو بالا کر دیا نظام کو، آج جماعت اسلامی قرآن کو بیان کرتی ہے، لیکن میں ان کی تنظیم کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج تفہیم القرآن کو اسی پاکستان کی عدالت کے جج عدالت میں لا کر رکھا جائے، اور آج بھی بڑے بڑے اسکالرس کو لا کر شامل کیا جائے اور بتایا جائے کہ قرآن کی کون سی آیت کی تفسیر امت کی ترجمانی کر رہی ہے، بلکہ تمام چیز اپنی طرف سے من گھڑت لا کر ڈالی گئی، جس سے وجہ سے امت کا نظام تہو بالا ہو گیا اور فرقوں میں امت بڑھ گئی، اور آج اس پر طرف تماشا یہ، بدقسمتی یہ کہ نام جماعت اسلامی رکھ کر اور پھر امت کو اس طرح راغب کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے دشمن ہم ہیں اور ہم امریکہ کو گویا کہ اپنے دیار سے نکال کر باہر کر دیں گے، لیکن میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہو کیا اس بات کا متحمل تھا کہ مسلمانوں کی ترجمانی کر سکے، وہ کوئی ایسی تنظیم کو کھڑا کر سکے کہ جس اسلام کا نام لیا جائے، ان کی کتابوں سے سارا اسلام کو لوگ کافر قرار پائے، جس طرح کے سابق کہا کے بزرگوں کو انہوں نے تکفیر کر دی، سرکار کی وحی کے حوالے سے انہوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں کر دی، امت کی وہ تمام باتیں جو قرآن نے بتوں کی مذمت کے بارے میں اتاری تھی وہاں پر جا کر دیکھی، انہوں نے لکھ دیا کہ یہاں سے بت مراد نہیں، یہاں سے خواجہ غریب النواز مراد ہے، یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنے والے مراد ہیں، یہاں سے فلاں کو پکارنے والے مراد ہیں، تو آج تک چلے یہی مراد ہے بقول آپ کے، لیکن مجھے یہ بتائیے کس حدیث میں لکھا ہوا تھا، اس آیت کی تشریح جو آپ کر رہی ہے آج تک یہ مزاج آج تک امت نے پہلے کبھی سمجھا؟ کوئی ایک بندہ آپ کے پاس ایسا ہے جس پر امت کا اتفاق ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ یہی تفسیر ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، یہ تفسیر آپ کے ساتھ رائے کی نہیں ہے، یہ اجماع کی ہے، اور حضور کو سب سے زیادہ ڈر اپنی امت سے یہی تھا، حضور نے جس کو سب سے زیادہ خطرہ بیان کیا وہ یہی تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو جب لا کر گمراہی کے دہانے پر لایا جائے گا، تو قرآن نے بھی اسی بات کو ذکر کیا تھا کہ یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کہ ہمیں بیان کرنے والے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے لیکن جو طریقہ اور سلیقہ ہماری تفہیم کا ہے اس کو چھوڑیں گے تو وہ گمراہی کے دہانے پر آئیں گے۔ حضور نے قرآن کے معنی اپنی طرف سے کرنے والے کے لیے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، حضور نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے امت کا دامن کو چھوڑا اور اپنی طرف سے کوئی رائے کو شامل کر لیا، وہ تسلی رکھ دے کہ اس کا نام جہنم میں لکھ دیا گیا ہے، معاذ اللہ، ایک تو قرآن کے لیے کیونکہ قرآن حجت ہے کہ اس کی صحیح تشریح کی جائے، اور ایک حضور کی ذات حجت ہے، اب ہم اپنے موقع کی طرف آ رہے ہیں، ایک حضور کی ذات حجت ہے کہ اس کی صحیح ترجمانی کی جائے، قرآن کی جو صحیح تفسیر ہوگی اسے قرآن کی تفسیر کہا جائے گا، حضور کے جو فرامین ہوں گے انہیں حدیث کہا جائے گا، اب قرآن کی تشریح اگر غلط کر دی، غلط سے مراد جان بوجھ کر اس کو بدلا اور امت کے نظریے کو چھوڑ دیا، آج تک امت اس آیت کے جو معنی لے کر جنتی قرار پا رہی تھی اس سے ہٹ کر ایک معنی ایسا نکال دیا کہ جس سے ساری امت کافر ہو گئی، تو پھر کہا گیا کہ پھر نماز میں دعا جو ہم کر رہے تھے کہ سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، تو وہ تو صرف آپ نظر آ رہے ہیں آپ کی تفسیر سے، وہ پیچھے کے سارے لوگ تو گئے، تو آپ سے ملنے سے پہلے جو ہم نے 50 سال نمازیں پڑھی تھی اور اس میں سورہ فاتحہ میں یہ دعا کی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ لوگ کون تھے ذرا ان کا بھی بارے میں تو بتا دیجیے، میری بات سمجھ رہے آپ، وہ لوگ کون تھے؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے تاریخ اسلام کے اوپر اور نوجوان نسل کے اوپر جنہیں فہم قرآن کورس، تعلیم قرآن کورس کے نام پر جھانسا دیا جاتا ہے، عربی گرامر کے کورس پر جھانسا دیا جاتا ہے، اور اپنے عقائد اور اس نظریات کو صرف عربی تعلیم کے طور پر منتقل کرنے کے لیے اس بات کی توجہ لایا جاتا ہے. سارے مدارس ایسے نہیں، سارے انسٹیٹیوٹ ایسے نہیں، لیکن ہاں وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ تعلیمی ادارے وہ ضرور قرآن کی تعلیم میں کامیاب ہیں، اس کا حصہ پا رہے ہیں جو قرآن کو گرامر کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے معنی وہی کر رہے ہیں جو آج تک انعام یافتہ بندے کرتے رہے ہیں. میں ایک نہیں زمانے سے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کرتا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے میرے دوستو کہ آنے والا دور بڑا خطرناک ہے، یہ دور اتنا بھیانک ہے، تو آنے والا دور ابھی خصوص وہ جو نوجوان نسل کہ اگر آج وہ اس نظریے کو نہیں سمجھے گی تو آنے والا دور تو انتہائی گویا کہ تبدیلی کا دور ہے. اور کیسی تبدیلی کا دور ہے کہ جہاں پر اخلاق بھی بدلے جا رہے ہیں، آج ہمارا میڈیا اخلاق نہیں بدل رہا، بے حیائی کے نام پر کئی رسومات آج ہمارے ملک کے اندر ایک باقاعدہ قومی رسم کے نام سے منائی جا رہی ہے، کئی تعلیمات آج ہمارے اسکولوں کا مخلوط ماحول، اور مخلوط ماحول کسی حد تک گوارا ہے لیکن اس کے اندر پڑھانے والا نصاب اور نصاب بھی کسی حد تک گوارا ہے، بیان کرنے والا استاد، سارا نظام اخلاقی طور پر اس قدر تہوبالا کا شکار ہو چکا ہے کہ اگر ہم عقائد اور اخلاق میں اپنے اسلاف کو نہ پکڑ سکے تو ہم اپنی قوم، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو اس دہریت، الہاد، بے دینی کے طوفان سے بچا نہیں سکیں گے. بچائے گا وہ جسے لوگ بظاہر تانا تو دے دیں گے کہ یہ تو مولوی ہے، یہ تو لکیر کا فقیر ہے، اس کی دوڑ تو مسجد تک ہے. یقیناً جس نے اپنے آپ کو اسی منشور کا پابند رہا وہ خود بھی بچے گا، اپنے بچے کو بھی بچائے گا. تو آنے والے دور، حضور کی سیرت آنے والے دور کی تربیت کرتی ہے. اب آپ دیکھیے جہاں قرآن کے غلط معنی کو بیان کرنے پر جہنم کی وعید دی گئی ہے، وہیں پر حضور کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ کہ حضور نے کہے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہی نہیں ہے اور اس کو حضور کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ دین کا بگاڑ ہے نا. یہ حضور کی محنت، صحابہ کی محنت، ان شہیدوں کی محنت جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہ تو اس کے اوپر پانی ڈالنے کے مترادف ہوا بلفاظ ظاہر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طرف تو یہ بات ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے خطبے کے اندر کہ فرحم اللہ ما سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو بہت فضیلت عطا فرمائے جو میرے کلام کو سنتا ہے، اور فرمایا حتی یبلغ غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے تک من وحن میری بات کو پہنچا دیتا ہے. جیسا میں نے کہا ہے ویسی بات یہ حجت الوداع کے خطبے میں حضور نے ان لوگوں کے لیے تعریفیں کی ہیں کہ وہ اللہ اس پر بہت رحمتیں اتارے کہ جس نے میرے کلام کو سنا اور یاد کیا اور دوسرے مسلمان تک پہنچا دیا. اب حضور فرماتے ہیں لیکن زیادہ رحمتیں اس پر ہو کہ جو بیان تو کر رہا تھا، لیکن زیادہ رحمتیں اس پہ ہو جس نے میری مراد کو سمجھا تھا، میری مراد کو سمجھا تھا. اب حجت الوداع کے جملے کو آپ سماعت فرمائیے. یوں تو ترتیب کے ساتھ ہمارے سیاسی لیڈر اور ہمارے حکومت کے اعلیٰ عہدیداران پرچہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حجت الوداع کا خطبہ ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. وہ سیدھی سیدھی اپنی گویا کہ سیاسی پگڈنڈیوں کو درست کرنے کے لیے اس کو حجت الوداع کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں. کوئی انقلاب کر دیتا ہے کہ جناب انقلاب آئے گا اور حجت الوداع کے خطبوں پر انقلاب آئے گا، تو مرزائیوں کے دلالی سے کہاں سے انقلاب آئے گا؟ انقلاب اگر آئے گا تو وہ انقلاب تو اگر محمدی نظام سے آئے گا تو وہ اسی نظام سے آئے گا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت اور آپ کے احکام کی ترویج پر ہوگا. یہاں سے گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لڈو بھی قبول کیے جائیں اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ جناب نظام اور انقلاب آئے گا، اور انقلاب و نظام آئے گا وہ حجت الوداع کے خطبے سے آئے گا. آپ کو حجت الوداع لکھنا تک نہیں آتا، بولنا تک نہیں آتا. اب امت پر ایسا دور آ گیا ہے کہ ایسے فساق، ایسے فاجر کہ ہزار حجاج بن یوسف مرے تو ایسے ظالم نہ بنے. تو اب ایسا دور دوبارہ لوٹ آیا ہے کہ ایسے فساق حضور کی حدیثوں کو اٹھائیں گے، معاذ اللہ، ایسے فساق ممبروں پر بیٹھیں گے، ایسے فساق حضور پر تقریریں کریں گے، ایسے فساق افتاء اور فقہ کے منصب پر قابض ہوں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے. اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے میرے دوستو، اس کے لیے اپنے اسلاف کے ساتھ وفاداری کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت اگر ہم نے صرف ان کے نام پر کھایا پیا اور اپنی زندگیوں کو عیش میں گزارا، ان کے صدقے وسیلے سے دعا کر کے ہم نے اپنی باتوں کو مستجاب و مقبول بنایا، لیکن اس سے زیادہ حق ان مسلوں کی حفاظت ہے، ان ممبروں کی حفاظت ہے، ان کتابوں کی حفاظت ہے، ان کے وارثین کے منصب کی حفاظت ہے. آج اگر ہماری بچی کے دوپٹے پر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہم اس کو چیر کر کے دیتے ہیں. اس سے زیادہ حیا اس قرآن و سنت کی تعلیم سے ہے کہ جو ان کا نام لے کر امت کو گمراہ کرے، ان کا نام لے کر امت کو گمراہی کی طرف لائے. تو یہ کب پیسا ہو سکتا ہے، یہ کب آ سکتا ہے؟ جب قوموں کے اندر دین کا شعور آئے اور اللہ کی سچی محبت داخل ہو جائے اور مرنے پر یقین ہو جائے اور دنیا کے اتار و چڑھاؤ. اور میں تو کہتا ہوں کہ جب نفع ملتا ہے اس وقت بھی ایک بڑی نصیحت ہوتی ہے، اور جب سارا مال ہمارا غرق ہو جاتا ہے اس وقت بھی بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ انسان کی عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ جہاں میں بھاگ رہا تھا میری منزل وہ تھوڑی تھی، میری منزل تو کچھ اور تھی. اب دیکھیں سید عالم فرماتے ہیں کہ جو میرے قول کو غلط بیان کرے گا اس کے بارے میں فرما من کذب علی متعمدن، اور اس کو دوسرے کے ساتھ بھی ذکر کیا کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہی الفاظ جو قرآن کے لیے آئے کہ جو قرآن میں رائے کو داخل کرے مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانا جہنم ہے. اور جو میرے کلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو فرما من کذب علی متعمدن، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہی الفاظ آئے ہیں، اس کا ٹھکانا بھی اللہ نے جہنم بنایا ہے. اس لیے کہ دین کو محفوظ کرنا ہے تو قرآن کی تشریح کو محفوظ کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی تشریح کو محفوظ کرنا پڑے گا. اور قرآن کی تشریح کب محفوظ ہوگی؟ جب بندہ ذات مصطفیٰ کی طرف آئے گا. اور مصطفیٰ کی تشریحات جو قرآن کی تشریحات کا مجموعہ ہے، تو قرآن کی تشریح اور ذات مصطفیٰ کی تشریح کب محفوظ ہوگی؟ جب ہم اجماع امت کی طرف آئیں گے، ہم اکثریت کی طرف آئیں گے، اولیاء کی طرف آئیں گے. کیونکہ قرآن کی تعلیم کے محافظ ذات مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی تعلیم کے محافظ صحابہ اہل بیت، اور اس دور میں اولیاء کاملین امت کے وہ تسلسل ہے. تو لہذا اسی تسلسل کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے انوار و تجلیات کے نزول کے ہم متحمل ہوں گے. اب دیکھیں حضور نے ان کے لیے کتنی خوبصورت بشارت مرحمت فرمائی. فرمایا اس پر اللہ بڑا کرم فرمائے، اس پر اللہ بڑا کرم فرمائے کہ جس نے میرے کلام کو سنا اور آنے والی امت تک پہنچا دیا، آنے والی امت تک اس بات کو پہنچا دیا. فرمایا لیکن اس سے بڑا دانا اور کرم والا وہ ہے کہ فرمایا فرب حامل فقہ ولیس بفقی ورب حامل فقہ الى من هو افقه منه. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسرے تک پہنچا دیا. اور حضور فرماتے بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہو، یعنی میرے قول کے کسی دانائی کو جاننے والا ہو، وہ فقہ خود فقی نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر کہ جو میرے کلام کو سن رہا ہے کسی مقصد کے تحت کہ حضور نے فرمایا کہ پانی پینے کا یہ طریقہ ہے، فقہ کہتے ہیں دانائی کو، سمجھ کو. اب یقیناً وہ کسی سمجھ سے اس کلام کو یاد کر رہا ہے. اگر کوئی کلام بغیر سمجھ کی یاد کیا جائے تو محض رٹا ہوتا ہے، محض وہ کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا آپ اس کو رٹ رہے ہیں، وہ محض رٹا ہے. اس کے استفادے اور اس کے فیض سے گویا کہ بندہ محروم ہوتا ہے. لیکن جو شخص، توجہ سنیے گا، جو شخص جس قرینے جس سبق کو یاد کر رہا ہے اس کے معنی کو سمجھ رہا ہے، کچھ سمجھ رہا ہے، تو اسے یاد کرنے میں آسانی ہوگی، پہنچانے میں آسانی ہوگی. اور ایک ایسا ہے کہ اسے الفاظ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس کے مقصد کو کما حق وہ سمجھ چکا ہے، تو مقصد کی وجہ سے مضمون اس خود اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو اس میں امت میں دو گروہ بن گئے، ایک محدث کا ایک فقیہ کا، محدثین کا اور فقہا کا. محدثین وہ ہیں جو حدیث کے کچھ لفظ کو جانتے ہیں، مراد رسول کی ایک جھلک کو جانتے ہیں، پھر اس الفاظ کو رٹ کر آگے بنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. فقیہ جو ہوتا ہے اور فقہا کی جو جماعت ہے وہ الفاظ کے کلمات کو رٹتے تو نہیں ہیں لیکن مراد رسول کے مغز کو جان لیتے ہیں. تو مغز کو جاننے کی وجہ سے وہ حدیث کو جب بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو وہ الفاظ کو ان معنی میں تو نہیں ذکر کر پاتے لیکن مراد رسول کو وہ ضرور ذکر کر دیتے ہیں. اور محدث کی نظر جہاں تک نہیں پہنچتی وہاں تک ان کی بات پہنچ جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت کے اندر ایسے دو لوگوں کو رکھا ہے کہ ایک وہ ہے جو میرے کلمات کو رٹ کر آگے تک پہنچاتا ہے، اس پر اللہ بڑا کرم فرمائے، لیکن ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو میری مراد اور میرے مقصد کو سمجھتا ہے. اس لیے کہ میری بات کو رٹنے والے بہت کم ہوتے ہیں جو میرے مقصد کو سمجھتے ہیں اور میری بات کو آگے پہنچاتے ہیں. اب آپ یہاں پر بات کو ذرا اختتامی جملے عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے، کہ جو الفاظ کو رٹ لیتے ہیں وہ تو ایک کتاب کی مانند ہو گیا، اور جو اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں اصل وہ لوگ ہیں، اصل وہ لوگ ہیں. تو لہذا مفسرین میں بھی کئی طبقے ہیں, مفسرین میں بھی کئی طبقے ہیں. ایک مفسر کا طبقہ وہ ہے جو قرآن کی آیات کو صرف گرامر سے حل کرتا ہے, قرآن کی آیات کو صرف گرامر کے اصول سے حل کرتا ہے. ایسی مارکیٹ میں درجنوں کتابیں کہ پورا قرآن عربی گرامر میں تقسیم کر دیا گیا, 30-30 40-40 جلدوں پر اعراب القرآن کے نام سے وہ کتابیں موجود ہیں کہ اگر یہاں پر زبر آیا تو کیوں آیا, زیر آیا تو کیوں آیا, پیش آیا تو کیوں آیا, یہ صیغہ کیا ہے, ماضی ہے, مستقبل ہے, کیا ہے, یہ ساری تشریحات اس کو ذکر کر دے. تو ایک شعبہ وہ ہے جو قرآن کے الفاظ کو گرامر سے حل کرتا ہے, اور ایک شعبہ وہ ہے جو قرآن کے الفاظ کو بلاغت کے اعتبار سے حل کرتا ہے. کہ عربی اہل عرب اسی لہجے میں بات کرتے تھے اور اسی لہجے کے اندر قرآن اترا ہے. ایک وہ قرآن کو عربی کی اعلیٰ کتاب ثابت کرنے کے لیے, زبانوں میں اعلیٰ کتاب ثابت کرنے کے وہ بلاغت کے منصب پر جا کر اس کی بحث کرتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ عربی قواعد کے عین مطابق ہے, اس میں وہ گرامر پر بحث کرتا ہے. لیکن اصلا مقصود قرآن کی فکر جو ہے, قرآن کا منشور جو ہے, اصلا نہ وہ گرامر ہے اور نہ اصلا وہ بلاغت کی بات ہے, اصلا یہ ہے کہ رب کہہ کیا رہا ہے, رب کا فرمان کیا ہے. گرامر اس میں معاون ضرور ہے, گرامر اس میں معاون ضرور ہے اور بلاغت اس کے اندر معاون ضرور ہے, لیکن گرامر اور بلاغت یہ دونوں معاونت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت اور اس کی کلمات کو پڑھنے کے لیے. لیکن اس کی مراد اور مفہوم کو جاننے کا خاص طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس آیت کو آپ نے, کیونکہ دیکھیں کہ مفہوم سمجھ میں آ جائے اور مراد سمجھ میں آ جائے تو اس وقت معنی کو ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے. تو تیسرا طبقہ ایسی جماعت کا پڑتا ہے کہ جن کے سینوں پر اللہ نے رسول اللہ کی صحبت, یا صحابہ کی صحبت, یا اولیاء کی صحبت کے صدقے اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا ہے. کن چیزوں کے لیے کھول دیا ہے؟ کہ وہ قرآن کے معاون کو, معنی کو سمجھتے ہیں. لہذا جن لوگوں نے قرآن کے کلمات گرامر میں لکھے ان میں بھی دو طبقے ہوئے. ایک وہ تھا جو صرف گرامر کا استاد تھا تو اس کی کتابیں ہمیں خشکی نظر آئی, لیکن ایک لوگ وہ تھے جو اہل فکر تھے جن کا سینہ کھول دیا گیا تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ ان لوگوں میں شمار ہو چکے تھے کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں. جب انہوں نے قرآن کی تفسیر اگر گرامر میں بھی لکھی تو اس میں مراد قرآن سمجھ میں آیا, جس طرح کہ امام جیلانی سیوطی نے جب تفسیر جلالین لکھی تو اس میں گرامر کو بھی حل کر دیا اور معنی کو بھی حل کر دیا. جس طرح حضرت امام رازی ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو لکھا تو گرامر سے بھی حل کر دیا, بلاغت سے بھی حل کر دیا, فکر سے بھی حل کر دیا. اس لیے کہ ایک نیرا محض صرف گرامر کا مبلغ تھا, اس کے لکھنے کا انداز اور تھا. ایک وہ تھا جس کے پاس ولایت بھی تھی, صلاحیت بھی تھی, استطاعت بھی تھی, رابطہ بھی تھا حضور کے ساتھ, اور دل میں خوف خدا بھی تھا, معنی قرآن اس سے باتیں بھی کرتے تھے. اب جب اس نے قرآن کو لکھا تو قرآن کو صرف معنی میں نہیں ڈھالنا تھا, اس مراد میں نہیں ڈھالنا تھا, قرآن کی خدمت کو دور کے اعتبار سے بھی کرنا تھا. لہذا اس نے گرامر کو بھی لیا, بلاغت کو بھی لیا, علم بدی کو بھی لیا, علم معنی کو بھی لیا, اور ان تمام کو لے کر اپنی اس ولایت کے نور سے جو ذات مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ سے اصل معنی مل رہے ہیں اس کو لے کر اس نے گرامر کے جامع کے اندر اور علم بدی کے قالب کے اندر اور ان تمام علوم کے جسم کے اندر اصل مراد کو ڈال کر تفسیر تیار کر دی. تو امت کے وہ تمام مفسرین آفتاب علم پر نکھر کر چمکتے ہوئے درخشا ستاروں کی طرح ہمارے سامنے آگے, جس میں بہت بڑا نام امام المفسری حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے, ایک بہت بڑا نام حضرت مجدد حضرت امام بغوی علیہ رحمت کا آتا ہے, ایک بہت بڑا نام اس میں علامہ خازن علیہ رحمہ کا آتا ہے, ایک بہت بڑا نام اس میں پچھلی دنیا میں اگر آپ چلے جائیں تو علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ کا نام آتا ہے. یہ وہ عظیم لوگ تھے جو امت کے ترجمان بنے, ان کی صحبتوں کو اپنے معنی میں لے کر آئے, ان کے مزاج کو اپنے معنی کے اندر لے کر آئے, ان کی فکر کو اپنے معنی کے اندر لے کر آئے, اور اس معنی کو عربی گرامر کے اندر لا کر انڈھیل دیا. اب ایسی جامع تفسیر بیان ہو گئی, پھر امت کا یہ اصول بن گیا کہ جناب جو تفسیر ان کتابوں اور ان تفسیروں سے متصادم ہوگی وہ ہمارے نزدیک تفسیر ہی قبول کر نہیں جائے گی. اس لیے امام جلالی سوتی علیہ رحمٰن نے اپنی زندگی کے آخری لمحے کے اندر قرآن کے اصول پر ایک مقدمہ باندھ دیا اور ایک زبردست کتاب آپ نے لکھی, الاتقان فی اصول القرآن, کہ قرآن صرف یہ نہیں کہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا جو قرآن کو تلاوت کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے پورا حق حاصل ہے کہ وہ آئے اور قرآن کو پڑھے اور اس سے استفادہ کرے, اور ایک قرآن کو اگر ترجمے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے ضروری ہے کہ ان کے تراجم پڑھے, ان کی تفسیر پڑھیں, کہ جو تمام اصول قرآن کے متحمل, اس کے ماہرین اور اسلاف کی عزت و آبرو, ان کے نظریات اور عقائد کے محارم اور محافظ رہے ہیں. تو سیرت اس کا مجموعہ ہے. سیرت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی میرے دوستو یہ ساری چیزوں کی ضرورتیں وہاں پر پیش آتی ہیں. اور اس میں ایک جملہ میں آخر میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, اور وہ ایک جملہ دو لفظوں کے اندر سماعت فرما لیجئے, چند سیکنڈوں کے اندر سماعت فرما لیجئے. اس پر ہم آنے والے درس کے اندر غور کریں گے. یہ ایک اور مقدمہ میں نے حضور کے اس صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کی ابتدا سے پہلے پیش کیا. پہلے میں نے درس کے اندر خطبہ مقدمہ یہ پیش کیا تھا اس خطبے کی تشریح پر, وہ یہ تھا کہ حضور کا خطبہ انقلابی کیوں. حضور تو اہل عرب کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, عقل یہ کہتی ہے حضور تو عرب میں آئے ہیں, عربی لوگوں کا مزاج اور ہے, فارسی کا مزاج اور ہے, فارسی کا مزاج اور ہے, ہندی کا مزاج اور ہے, ہندی کا اور ہے, مراکش کا مزاج اور ہے, فارسی کا مزاج اور, افغانی کا مزاج اور, طبیعتیں اور, مزاج اور. اور اسلام ہر طبیعت کو کیسے کمازی کر سکتا ہے. چاہیے یہ کہ جناب 10-15-20-50 ہر قوم کے بندوں کو لیا جاتا, ان کو حضور قرآن سکھا دیتے اور کہتے تم عمل کر کے بتاؤ. اب ایک جو اس میں فارسی ہوتا وہ فارسیوں کے لیے حجت قرار پاتا, کہ ہاں یہ تو ہماری برادری کا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بھائی سمجھ رہے میری بات آپ, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, میری عقل میں دماغ میں ایک بات آئی ہے اس کو سمجھانے کے حوالے سے. اور کہ اب آپ دیکھیے کہ حضور کی تنہا ذات کو تمام مذاہب تمام انسانی نسلوں کے لیے واحد نمائندہ بنایا گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری برادری کا اگر کوئی بندہ ہو تو وہ ہمارے مزاج, ہماری ساخت, ہماری بساط, ہماری طرح جذبات, ہماری طرح نرمی, ہماری طرح سختی رکھنے والا ہوگا. اگر کوئی دوسرا آدمی کرے تو کہیں گے یار اب ان کی برادری میں تو سب سخت لوگ ہوتے ہیں, وہ تو کر سکتے ہیں, ہمارے وہاں یہ نہیں ہوتا. تو ہر بندہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ڈھونڈے. تو حضور نے ایسا نہیں کیا کہ قوموں کی فہرست بنائی ہو اور قوموں کی فہرست بنا کر 36-38 قوموں کے نمائندے بلائے ہوں اور ان کو پھر قرآن کی تفسیر سکھائی ہو اور پھر ان کو کہا ہو کہ ایسا عمل کرو, صبر یوں کرتے ہیں, اخلاق یوں ہیں, تجارت یوں کرتے ہیں, تمام معاملات یوں کرتے ہیں, کہ دیکھو جب غم لگ جائے تو پھر یوں صبر کرتے ہیں, اس کے لیے افسوس یوں کرتے ہیں, جب خوشی آ جائے تو اس کا اظہار و تشکر یوں کرتے ہیں. حضور نے کوئی 50-60 لوگوں کو تیار نہیں کیا, بلکہ اللہ نے تنہا فرمایا کہ میرا حبیب ہی سارے انسانوں کے لیے کافی ہے. اس میں غور کریں ذرا, میں نے آپ کے سامنے موضوع ادھیڑ دیا ہے, کھول دیا ہے, اس میں ذرا غور کریں کہ ذات مصطفیٰ کیسی انجمن اور کیسے کمالات ظاہری اور باطنی کا مجموعہ ہے. ہر وہ کمال جسی ایک اچھے انسان کے اندر ہو وہ حضور ہی کے کمال کا چھینٹا ہے, حضور ہی کے کمال کا چھینٹا ہے. اصل سمندر کمالات جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ چھینٹا اگر کہیں پر گیلان میں گرا تو ایک چھینٹا شیخ عبد القادر کے نام سے کھڑا ہوگا, کہیں پر جناب اگر وہ غزنی کے سرزمین پر گرا تو علی حجویری کے نام سے کھڑا ہو گیا, اگر وہ کسی اور علاقے میں جا کر گرا تو وہ اس صورت میں کھڑا ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں جو کھڑے ہو رہے ہیں یہ اس آئینے اور اس نور کے عکس ہیں, نور اصل ذات مصطفیٰ ہے. اور اسی لیے ذکر کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم کے, اصل ذات مصطفیٰ ہے اور یہ اسی کے جلوے ہیں, یہ اسی کے جلوے ہیں. اس لیے صوفیہ جب مست ہو جاتے ہیں, وہ بھی مولوی نہیں, وہ تو دنیا کا کتا اور دل کا بالکل بھیڑیا ہے, اس کے دل میں تو حضور کی محبت ہی نہیں پہنچی ہے. اور وہ اگر حضور کی محبت پہنچی ہوتی تو اللہ کے ذکر اور حضور کے ذکر میں کبھی فرق ہی نہیں کرتا. میری بات آپ سن لیجیے ذرا, صوفیہ جب اس ذکر میں مست ہو جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں ہر چیز میں حقیقت محمدی جل وغیرہ ہے. پھر کیا کہتے ہیں وہ, ہر چیز میں حقیقت محمدی جل وغیرہ ہے. وہ بھی اٹھ کے کہتا حقیقت محمدی کیا ہے, کہا یہ تو سرور کا نتیجہ ہے بھائی, تنہیں لذت لگی نہیں ہے تو تجھ کو بیان کیسے کرے گا. یہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو جلوے پھر رہے ہیں اس کائنات کے اندر, یہ تو حقیقت محمدی کی جلوگری ہے. گلاب کی اگر خوبصورتی ہے تو یہ مصطفیٰ کے حسن ہی کا نکھار ہے. سمندر کی اگر گہرائی اور طغیانی ہے تو یہی مصطفیٰ کی حلم برداشت اور آپ کے جذبات کی غمازی کر رہا ہے. اور پہاڑ کی اگر سختی ہے تو یہ مصطفیٰ کی سلامت و استقامت کی غمازی کر رہا ہے. تو یہ وجود کائنات جو دراصل ہے یہ مصطفیٰ کے حسن کے پرتو اور آئینے ہیں جو پھیلائے گئے ہیں, اور اصل میں جو ذات مقصود ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. فرما اس لیے آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت پاک کو اللہ رب العالمین نے کامل نمونہ بنایا ہے اور کامل دستور بنایا ہے. اور اس کامل دستور کے کلمات کیا ہیں ذرا سنیے یہاں پر, جو میں آنے والے درس کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. اور اس بات کو بھی رات کو سونے سے پہلے آپ غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے حقیقت محمدیہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ ذرا غور و تفکر کریں اور دیکھیں کہ جناب اس میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضور کے نظریے اور حضور کی تعلیم کو جب چھوڑا جاتا ہے تو کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایک شخص گیارہویں صدی میں دسویں صدی کے انتہا میں پیدا ہوا, اس نے پورے اسلام کے اندر اتنے بڑے بڑے اپنے خبز کے کلاہڑے سے دراڑے ڈال دی, اب وہ نہیں سلجھتی نظر آتی. اس شخص کا نام تھا ابن عبد الوہاب نجدی, عرب کی سرزمین پر اٹھا. اس وقت پورا عرب اہل سنت تھا, گنبد بابیوں نے تو نہیں بنایا نا گنبد خضرا, یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اب سے حکومت کر رہے ہیں, ہم نے کہا انہوں نے تو گنبد نہیں بنایا. کہتے ہیں کعبے میں جو ہوگا حق ہوگا, تو میں نے کہا پھر جنت البقیع کے گنبد بھی حق ہے. ابھی ریاض سعودی گورنمنٹ نے کتاب شائع کی, میرے پاس موجود ہے بقیع الغرقط, اس میں سارے گنبدوں کی تصویر ہے. سیدہ زہرا کی مزار پہ گنبد ہے, سیدنا عثمان کی بارگاہ میں گنبد بنا ہوا ہے, امام حسن کی مزار پہ گنبد بنا ہوا ہے, روضہ رسول پر جو گنبد ہے وہ تو آج بھی موجود ہے. یہ نجدیوں نے تو نہیں بنائے, نجدیوں نے نہیں بنائے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پر رہ کر بابی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جناب مزاروں کے گنبد بڑھاؤ, دھماکے کرو, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ شرم خانے اور بت خانے ہیں. ہم نے کہا اس گنبد کو تو اس گنبد سے نسبت ہے, اصل گنبد وہی ہے, یہ اس کی نظیر ہے, اصل نور وہی ہے, یہ اس کا نکھار ہے, امام وہی ہے, یہ اس کے خلفاء ہیں. تو اگر یہ گنبد ناجائز ہے تو اصل کا گنبد جائز کیسے ہوا؟ اگر ولی ٹھیک نہیں تو پھر اعتراض تو نبی پر آتا ہے. ولی جتنا معتبر ہوتا ہے مقام ولی نبی کا ہی ظاہر ہوتا ہے, اس لیے کہ چاند جتنا روشن ہو جائے یہ سورج ہی کی خیرات ہوتی ہے, سورج ہی کی خیرات ہوتی ہے. تو ولایت جو ہے یہ تو نبوت کا عکس ہے, جو نبوت کی شان و شوکت ہے وہ ولایت میں نظر آئے گی. کبھی حضور اگر فاتح مکہ پہن کر آتے ہیں تو اس صورت میں میرے غوث اعظم کو دیکھنے آؤ. کہیں پر حضور اگر اپنے صحابہ کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارتے ہیں تو میرے داتا علی حجویری کو دیکھنے آپ. کہیں پر حضور کھڑے ہو کر منافقین سے مقابلہ کرتے ہیں تو میرے امام ربانی مجلفشانی کو دیکھنے آپ. تو یہ حضور کی زندگی کے عکس جو ہے یہ ہر جگہ پر نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ ولایت جو ہے وہ اصل نور کا نکھار ہوتا ہے, اصل نور کا نکھار ہوتا ہے. اصل نور تو وہی ہے جس کا نکھار آ رہا ہے. اگر ان کا گنبد گرانا جائز ہے تو گنبد خضرا کو باقی رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں کہ اس گنبد کو بھی گرا دیا جائے. لیکن ہم پوچھتے ایک بات بتاؤ کہ جب تمہارے جبے قبے کے اندر جو معاملات جو گڑبڑ سارے چلتے ہیں, جب قوم اس کو ذکر کرتی ہے تو تمہارا کعبے کا امام فوراً آتا ہے عبد الرحمان. کعبے کا امام سے مراد عبد الرحمان فدیس. کعبے کا امام وہی معتبر ہوگا جو کعبے کی حرمت اور رسول اللہ کی حرمت کو جانتا ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایسے عبد الرحمان تو مارکیٹ میں ہزاروں مل جاتے ہیں, جو رحیم یار خان میں پیدا ہو جائے یا بلوچستان میں پیدا ہو جائے. تو ان کی اوقات اور حیثیت کچھ نہیں جب تک کہ ناموس کعبہ اور ناموس رسالت کے محافظین میں سنا ہو جائے, جو کعبے میں کھڑے ہو کر حضور کی حیات کا مذاق کرے, جو حضور کی نسبتوں کو کفر کرے. تو ہم نے کعبے کے امام تک کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. سمجھے آپ؟ ہمارے نزدیک کعبے کا امام بعد میں معتبر ہے جبکہ وہ اصل معتبر حضور کی ذات ہے. ارے ہم اپنے باپ کی تعظیمی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں تو کعبے کا امام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کعبے کے امام کی حیثیت اس لیے ہے کہ اگر وہ حضور کا عاشق ہو, حضور کے دین کا پابند ہو, اور دین کے پابند کے اعتبار سے حضور کے اخلاق, حضور کے فضائل اور حضور کی محبت پر مجا ہوا ہو, تو اصل تو تعظیم حضور کی ہے. اس پر آنے والا حبش کا کالا حبشی بھی بلال بھی ہو تو ہم ان کی بھی تعظیم کرنے گزر جاتے ہیں. ہمارے نزدیک رنگ روپ کچھ نہیں ہوتا, ہمارے نزدیک مسلمانوں کے اعتبار ذات مصطفیٰ کا ہے. اگر وہ محبت گھر کے چچا کو نہ مل سکی, ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ملی تو حبش کے ایک حبشی غلام کو ملی, تو دنیا نے انہیں حضرت سیدنا بلال کے نام سے یاد کیا اور انہیں سرو سر لیا ہے. اس لیے لیا ہے کہ حضرت بلال میں خود کچھ کمال نہیں ہے, کمال تو یہ نور مصطفیٰ کا ہے. کمال کس کا ہے میرے دوستو بتائیے؟ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کہ آپ نے جب خرید کر دیا تو میرا کوئی ثانی نظر نہیں آتا, میرا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے, اگر گنبد خضرا کی تعظیم اور اس کا وقوع حق ہے تو پتا چلا پھر اہل سنت بھی حق ہے. کیونکہ جب تم اپنی حکومت اور اپنے نظریات کو بچانے کے لیے آتے ہو تو کہتے ہو کعبے میں تو اللہ والے رہتے ہیں, کعبے میں جو آتا ہے وہ تو اللہ والا ہی آتا ہے, اللہ کی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا. تو پھر میں نے کہا یہ گنبد تو پھر اللہ کی مرضی سے بنا ہے, اور جنت البقیع کے گنبد بھی اللہ کی مرضی سے بنے تھے, تو اس کو گرایا کیوں؟ کہا وہ ہماری پالیسی کے خلاف تھے. میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب کعبے کے اندر بھی اپنی پالیسی چل سکتی ہے. اور یہ بات آ سکتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پتا چلا تم اللہ کی مرضی سے نہیں بیٹھے ہو، ڈنڈے کے زور پر بیٹھے ہو. اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر بیٹھے ہو. جس طرح ڈنڈے کے زور پر یزید نے کعبے پر قبضہ کیا تھا، جس طرح ڈنڈے کے زور پر یزید نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دوڑائے تھے، تو مسجد نبوی میں گھوڑے آئے، رسول اللہ کے منبر پر انہوں نے لیدیں کی، ریاض الجنہ میں انہوں نے گندگیاں کی، صحابہ کو قتل کیا. میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے دوپٹے کو کھینچا تو وہ تخت سے زمین پر آ کر گر گئی. حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی مسجد نبوی میں پکڑ کر نوچ ڈالی، صحابی رسول ہے، ان کی سفید داڑھی کو نوچ ڈالی. کیوں نجدیو؟ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا. سن 7-4 صدی ہجری کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو فاطمی شیعہ فرقہ جب کعبے پر حملہ آور ہوا، یہ تو آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے کتابیں بنو عباس کی، تو اس نے جناب کعبے کو بلاک کیا، 5 سال تک کعبے میں حج نہیں ہونے دیا، تاریخ میں موجود ہے. اور حجر اسود کو کدال سے توڑ کر لے گیا. کہاں لے گیا؟ مصر لے گیا. اور 18 سال اس نے مصر میں حجر اسود کو رکھا، اور 5 سال تک کعبے میں حج نہیں ہوا. یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ عقل کے ناخن لو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کعبہ ہی خدا کا گھر ہے، بیت المقدس نہیں ہے. وہ تمہارے ابا کے قبضے میں ہے کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے؟ تو اب بتاؤ اللہ کی مرضی سے قبضے میں گیا ہے؟ نہیں. یہ عالم اسباب ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. اور اگر اسی قاعدے کے پر آ جاؤ کہ جو کعبے کے اندر ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، تو میں بڑے اخلاق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج گنبد خضرا اور آج سنہری جالیوں پر وہ الفاظ جو مٹائے گئے ہیں کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بے، قصیدہ بردا کے مبارک الفاظ جو لکھے گئے تھے، تو کعبے میں جو ہوا، حرم نبوی میں جو ہوا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. تو پھر یا محمد سے یا کیوں کاٹا گیا؟ قصیدہ بردا کے الفاظ کیوں مٹائے گئے؟ جنت البقیع سے گنبد کیوں گرائے گئے؟ اب اس پر یہ بات سنتے رہیے اور میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ نے اپنے اس مرکز کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کی بات کی حضور نے، اپنی حدیث کی حفاظت کی بات کی حضور نے، اور تیسری چیز حضور نے اپنے مرکز کی حفاظت کی بات کی. فرما سنو، قرآن میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، اور نہ رسول اللہ کے سینے میں مداخلت کر سکتا ہے، اور نہ اس زمین پر مداخلت کر سکتا ہے جس زمین پر قرآن اتر رہا تھا. اس زمین پر مداخلت کر سکتا ہے نہ جس پر قرآن اتر سکتا تھا. اب مداخلت کیا کہ کسی نئی حکومت کو نہیں آنے دے گا؟ نہیں. قرآن کی مداخلت یہ کہ اس کے پیغام کو بدلے. قرآن جس کو ایمان کہہ رہا ہو، شیطان آیت کو بدل کے کفر کر دے، معاذ اللہ. حضور علیہ السلام جس کو ایمان کہہ رہے ہو، شیطان اس کو بدل کر کفر کر دے. اس بدلنے سے اللہ نے قرآن کی اوراق کو اور رسول اللہ کے سینے کو پاک رکھا ہے. اسی طرح جس جگہ پر رسول اللہ جلوگر ہے اور جس جگہ پر خدا کا گھر بنا ہے، خدا نے شروع زمین کو قیامت تک کے لیے، شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو ہوتا ہے وہ شرک کا ہوتا ہے، اللہ نے زمین کو شرک سے پاک کر دیا ہے. اور یہ حجۃ الوداع کے الفاظ جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حدیث پاک میں آیا، حضور فرماتے یا ایھا الناس، لوگوں سنو، میں نے دین کا کام یہیں سے شروع کیا تھا نا. ایک تنہا میں مسلمان تھا، سورہ انعام میں آیا انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں تھا اور کوئی مسلمان نہ تھا. لیکن آج نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ ٹھاٹا مارتا ہوا موحدین کا سمندر ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ حضور دے رہے ہیں، حد نگاہ تک سر کے سر ہے ایک خدا کے ماننے والے. بولیے سبحان، ایک اللہ کے ماننے والوں کا سر ہے، کوئی مشرک اس میں نہیں ہے. سرکار نے ان کو دے کر بس اسی وقت اپنی زبان تشریعی، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی عطا سے جو آپ کو زبان ملی ہے، سرکار نے جب مجمع دیکھا تو اتنے خوش ہوئے. صحابہ کو کہا کہ جاؤ، آج میں تمہیں دائمی خوشی دیتا ہوں. یہ تم نے سر جو تمہارے بچوں نے کٹائے، تمہارے بھائیوں نے کٹائے، تمہارے باپوں نے کٹائے، تمہاری بیویوں نے کٹائے، اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے نا، آج میں تم سے رخصت ہونے کی اجازت بھی چاہ رہا ہوں، اور اس مجمع عام میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ تمہارا خون بارگاہ الہی میں رنگ لے آیا ہے. تمہاری مخلصانہ سائی نفاذ توحید الہی رنگ لے آئی ہے. اور آج میں تمہارے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں، یا ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا ابدا. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب یہ اس سرزمین پر خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. خدا کے علاوہ کسی کی عبادت؟ کون سی سرزمین؟ حجاز کی سرزمین. کون سی سرزمین؟ حجاز کی سرزمین، اور بالخصوص مکہ اور مدینہ پاک. حضور نے فرمایا اس زمین پر شیطان چاہے جس قدر اپنے آپ کو زوروں پر لے آئے، چاہے جس قدر اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر اوپر لے آئے، لیکن یہاں پر یہ شرک کو نافذ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سرزمین پر تمہیں جانے دی ہیں توحید کے لیے، قرآن اترا ہے توحید کی حفاظت کے لیے، اب قرآن مکمل ہو رہا ہے. لہذا خدا نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہمارے کلام نے بھی کمال کیا اور محبوب تیرے غلاموں نے بھی جانساری میں کمال کر دیا ہے، جانساری نے میں کمال کر دیا ہے. کہیں پر آپ کے چچا نے اپنے سینے کو کٹوا کر، اپنے کلیجوں کو چبوا کر میری توحید کو بچایا ہے، اور کہیں پر کسی نے اپنی ناک کان ہاتھ اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر میرے پیغام توحید کی پاسداری رکھی ہے. تو جہاں پر بدر میں اگر تیرے صحابہ نظر آتے ہیں تو احد میں تیرے عزیز چچا بھی نظر آتے ہیں. تو محبوب تیرے جانساروں نے ہمیں خوش کر دیا، اور آج ہم یہ اعلان تیری زبان سے کر دیتے ہیں کہ اس سرزمین پر اب شرک نہیں ہوگا، اس سرزمین پر اب شرک. شیطان مایوس ہو گئی، یہ وہابیوں کے لیے ایٹم بم ہے، یہ نجدیوں کے لیے حدیث بولیے کیا ہے، ایٹم بم ہے، کہ جو حضور کے یہ الفاظ جو ہے نا، یہ جو حضور کے الفاظ ہے کہ یہ زمین جو ہے، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس پر ابھی وہ گویا کہ شرک نہیں کرائے گا. ولکنہم ان یطاع فیما سوا ذالک، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ جھوٹے چھوٹے 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 گناہ تو کروائے گا. حضور نے وضاحت بھی آگے کر دی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو کروائے گا، شرک کے مقابلے میں نماز چھوڑ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ تو کروائے گا، لیکن بڑا گناہ وہ شرک نہیں کروا سکے گا. تو وہ یہودیوں کا دلال ابن عبد الوہاب نجدی جب کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو خود اس کا بڑا بھائی، اس نے کتاب التوحید لکھی اور کتاب التوحید میں یہ لکھا کہ جناب یہ مشرکوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں، یہاں پر شرک عام ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا بھائی کعبے میں گھس کے لوگوں کو مار رہا ہے، تو شرم تجھے نہیں آتی؟ انہوں نے کہا یہ سارے مشرک ہیں. کیوں مشرک تھے؟ کہ وہ رسول اللہ کی طرف دعائی کرتے تھے، یا اکرم الخلق، اس دور کے مسلمان ایسے تھے، سرکار کے روزے کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. اور تمام آج بھی تاریخوں میں موجود ہے، تمام جنت البقیع کے بزرگوں کا عرس ہوا کرتا تھا، حضرت عثمان غنی کا، سیدہ زہرا کا، سیدہ عائشہ کا، سب کا عرس ہوا کرتا تھا. یہودیوں نے مسلمانوں کے مرکز کو توڑنے کے لیے اس کو کھڑا کیا، اور اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان مزار والوں کی عبادتیں ہیں، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا بنا لیا ہے، قبر والوں کو خدا بنا لیا ہے. آج طالبان یہ کر رہے نہیں کر رہے، خدا بنا لیا ہے، ان قبر والوں کو خدا بنا لیا ہے، اور یہ سارے مشرک ہیں، اور یہ سارے مشرک ہیں. تو حرم کی سرزمین کو پاک کرنا پڑے گا، اور پاک ہوگا ان کے ناپاک وجود کو ختم کر کے. لہذا ان سب کو قتل کرو. کئی ہزار سید علماء کو قتل کیا گیا، کئی سنی علماء وہاں سے بھاگ گئے، کوئی شام چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، جان بچائی. نجدیوں نے اس تحریک کو گرم کیا، آخر میں عبدالعزیز جو فہد کا باپ تھا، یہ آخری مرحلے میں سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے اپنے لوگوں کو تیار کر کے ترکی حکومت کو کمزور کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ وہ لوگ بیک کر گئے اور انہوں نے کعبے پر قبضہ کر لیا. تو کعبے پر جو قبضہ ہوا، یہ قبضہ ہوا ہے، خدا نے نہیں دیا ہے، یہ قبضہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے بولیے؟ قبضہ ہوا ہے. نبیوں کی حکومتوں کو جس طرح نمرود نے قبضہ کیا تھا، فرعون نے قبضہ کیا تھا، تو اللہ کی رضا تو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، اللہ کی رضا تو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی، نمرود اور ان لوگوں کے ساتھ نہ تھی، بلکہ نمرود اور فرعون کے درمیان. تو یہ حق بڑھ چکا تھا، باطل بڑھ چکا تھا، کہ حق جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف تھا. تو میرے دوستو اس طرح انہوں نے سیاسی حکمت عملی کے تحت اس چیز کو کیا. لیکن بات جو ذکر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جب اس نے شرک کے فتوے گرم کیے اور ہر مفتی سے کہتا ہے لکھو یہ مشرک ہو گئے، انہوں نے کہا جی شرک یہ نہیں ہوتا ہے، قرآن میں موجود ہے، صحابہ نے بھی رسول اللہ کے مزار کے ساتھ ایسا کیا ہے، وسیلہ جائز ہے، تبرک جائز ہے، یہ جائز ہے، وہ جائز ہے. کہا اس کو بھی مار دو، مار دیا گیا. یہاں تک کہ بڑا بھائی خود کھڑا ہوا، اس نے اس کے خلاف کتاب لکھی، اس کے خلاف کتاب لکھی. میرے پاس اس کتابوں کا مجموعہ الثورۃ الوہابیہ، وہابیہ تحریک کے نام سے عرب کے علماء نے پھر اس کا مجموعہ شائع کر دیا ہے، کہ اس دور میں بھی جو علماء نے ان کے خلاف کتابیں لکھی تھی اس دور میں، کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اور لکھی کیوں تھی؟ ہمیں جگانے کے لیے، کیونکہ کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ تاریخ کا دستور بنتا ہے، تاریخ بنتی ہے. اس دور کے علماء نے اپنی جان جھونکوں میں ڈال کر کتابیں لکھی، اس وقت شائع نہ کی، کچھ دوسرے علاقوں میں جا کر اس کو شائع کی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو کعبے کے اندر ہو رہا ہے اور یہ وہابی تحریک جو حرکتیں کر رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر ہے, ترکی حکومت نے باقاعدہ ان تمام مسودوں کو شائع کیا. میری لائبریری کے اندر وہ کتابوں کا مجموعہ سورۃ الوہابیہ کے نام سے موجود ہے. اور کعبے کے مفتی حضرت سید احمد زینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, یہ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر لوگوں میں سے ہیں, اعلیٰ حضرت کے ہم اثر لوگوں میں سے ہیں. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے عالم, یہ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر لوگوں میں سے ہیں. اعلیٰ حضرت اور ان کی خط و کتابات گویا کے ساتھ میں رہی ہے. یہ اس دور کے لوگ ہیں جب ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک چل پڑی ہے اور پڑھنے کے بعد کعبے پر حملے شروع ہو گئے, اور اس وقت کچھ علماء ہیں, کچھ علماء نکال دیے گئے, لیکن بعد میں آ کر کام سارا شاہ عبد العزیز نے کیا اور اس نے تمام لوگوں کو ختم کیا. تو حرم کے مفتی ملا علی قاری دسویں صدی کے مفتی ہیں, حرم کے, کس کے بولیے, مکے کے مفتی اعظم ہیں ملا علی قاری, سن دسویں صدی ہجری, اب 1423 یا 25 یا 28 جو بھی چل رہی ہے. ان کے استاد علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کا پورا فتاوی جو مسجد حرام میں بیٹھ کر وہ دیتے تھے. یہ کتنا بڑا ظلم ہوا اس تاریخ اسلام پر, اللہ اکبر, جسے دین کا درد ہو اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. مسجد حرام میں بیٹھ کر, آج جا اندھا, وہ تو مر گیا بن باز, وہ تو ریاض میں بیٹھ کے فتوی دیتا تھا, لیکن علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ جو حرم خدا میں بیٹھ کر, کعبے کے سامنے بیٹھ کر جو لوگوں کے سوال کے جوابات لکھتے تھے, میرے دوستوں وہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں بکتی ہے. اس کتاب کا نام ہے فتاوی حدیثیہ, فتاوی حدیثیہ. اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ کر امام احمد رضا کی کتاب کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کون اس دور میں حکومت کر رہے تھے, اس دور میں کعبے کے مفتی کون تھے, کعبے کے عالم کون تھے, کعبے کی تحریک کو بچانے والے کون تھے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, سید احمد دہلانی رحمت اللہ علیہ, ان علماء کے خاص دوستوں میں علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ شخصیات ہیں. تو گھبرائے نہیں, وہ دور ہمارا تھا, وہ دور ہمارا تھا. یہ تو نشب و فراز ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن اگر آج وہ گویا کہ بہت بڑا جبہ اور سر پر گویا کہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی سر پر لے کر آئے اور کہے میں کعبے کا امام, تو ہم کہیں گے ہم اس امام کو مانتے جنہیں دنیا ابن حجر مکی کہا کرتی تھی, وہ بھی تو کعبے کے امام تھے نا, ان سے کیوں بھاگتے ہو؟ یہ ہم سے کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں نہیں مانتے, ہم تو کعبے کے امام ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے جنہوں نے کعبے میں امامت کی ہے اور کعبے کے مفتی رہے ہیں اور کئی سو سال تک ان کے خاندان مسجد حرام کے مفتی رہے ہیں. ہم تم سے ہی سوال کرتے ہیں الٹا بتاؤ کہ تم ان کو کیوں نہیں مانتے, ان کے فتوے کو کیوں نہیں مانتے. وہ کہتے جی وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے مزاج کے خلاف, تم ہمارے مزاج کے خلاف. تو پتا چلا کہ جناب بات یہ تو نہ بنی. اور میرے دوستو, جس وقت ابن عبد الوہاب نجدی نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا, یہ وہ باتیں جو کم جگہوں پر ذکر کی جاتی ہیں اور سرے سے کہیں ذکر بھی نہیں کی جاتی, لیکن ہم اپنے ایک اخلاقی فرض سمجھتے اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تاکہ تاریخ سینوں میں رکھنے کی نہیں ہوتی, آگے پہنچانے کی ہوتی. کوئی ایک آدمی کبھی تو اس پر غور کرے گا, کبھی تو سوچے گا, کبھی تو فکر کرے گا, کبھی تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں سرکار کے دین پر بڑا ظلم کیا ہے تحریک وہابیہ نے, جس طرح آج پاکستان پر ظلم کر رہے ہیں یہ, آج پاکستان پر یہ ظلم کر رہے ہیں. اور آج ہماری ایجنسیوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ہاں جس بچکنڈوں کو پالا تھا وہ آج ہمیں ٹھوک رہے ہیں. تو اب ان کو خیال شاید آ رہا ہے کہ مساجد اہل سنت پر جو بم دھماکے ہوئے ہیں اور مزارات پر جو ہوئے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, ان کے گھر میں بھی ان کی بیوی بچیاں تھیں. آج میڈیا ہمارے فوج کے لوگوں کے بیوی بچوں کو دکھاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں جو داتا صاحب کے مزار پر شہید ہوئے وہ بھی بچے والے ہی تھے, وہ بھی بچے والے تھے, وہ بھی بیویوں والے تھے جن کو پالا ہے آستینوں کے اندر. تو اپنی بیوی بچوں کو ہمیں ان سے بھی مکمل ہمدردی ہے, ان ماؤں سے ہمیں بھی پوری ہمدردی ہے. ہمارے گھر میں آگ لگی, ہم خود جانتے ہیں کسی کا درد کیا ہوتا ہے, ہمیں ان بچوں سے مکمل شفقت ہے. اور کراچی کے اندر جو واقعہ نبی کے ساتھ ہوا ہے, ہمیں اس کے ساتھ مکمل ہمدردی ہے. وہ ظلم ہوا ہے, بربریت ہوئی ہے, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی غیرت کے ناخن لے کر ان غریبوں کے بارے میں بھی سوچیں جو داتا صاحب کے مزار پر شہید ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بھی سوچیں جو حضرت پیر بابا کے مزار پر شہید ہوئے ہیں. وہ بھی مسلمان ہی تھے, پاکستانی ہی تھے. جتنا زور اس بات پر دیا جا رہا ہے اتنا زور ان پر دیا جائے. ابن عبد الوہاب نجدی کے بھائی نے کھڑے ہو کر کہا بے شرم تو لوگوں کو مشرک کہتا ہے, جبکہ رسول اللہ نے تو اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر شرک کبھی نہیں ہوگا. اس کے بعد اس کی بولتی بند ہوئی, اس نے کیا کیا آگے سیرت کا یہی بیان آ رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے درس تک کے لیے اجازت دیجئے, انشاءاللہ اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے حضور کے سیرت کے خد و خال کے حوالے سے, اور اس تحریک کو آپ کے سامنے واضح کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آج دور ایسا نہیں ہے کہ ان باتوں کو کیا جائے. میں نے کہا بیٹا تیرے دل میں آگ لگی نہیں ہے اس لیے کہ تجھے ہر چیز تجھے اپنے ہی مطلب کی پسند آتی ہے، لیکن اگر ان جو نوجوان نسلوں کو بچانا ہے تو جہاں انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر فضائل کے ساتھ بچانا ضروری ہے، وہیں پر ان کے اندر اصل روح اسلاف کی پھونکنا بھی ضروری ہے، ان کو اس دستور، اس عہد وفا کے ساتھ جوڑنا بھی ضروری ہے. کشتی اگر نرمی سے چل رہی ہے تو سمندر میں طوفان کبھی بھی آ سکتا ہے، لہذا لنگر ذرا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ طوفان لہروں کو اٹھا کر کشتیوں کو پھینکے تو وہ لنگر اس کی حفاظت کرے. تو یہ وہ لنگر ہے اکابر کی نسبت کا کہ جو زمین کے، دنیا کے نشب و فراز کے وقت ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے گوشوں کے اندر اللہ رب العالمین ان تاریخ پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام حقائق سے بہرمند فرمائے اور ان تمام لوازمات سے بہرمند فرمائے. لوگ مجھ سے کہہ رہے تبلیغی جماعت والے تو یہ باتیں نہیں کرتے، طارق جمیل صاحب یہ باتیں نہیں کرتے، ریمنڈ لے جانے والے یہ باتیں نہیں کرتے. میں نے کہا پاگل یہ باتیں کریں گے؟ میں نے کہا عجیب سادہ ہے سننی، تو بڑا ہی سادہ آدمی ہے. کہتا تبلیغی جماعت والے شاہ صاحب یہ تاریخ کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو سیدھا سیدھا ہے، کہتا ہے یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ باتیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پاگل یہ باتیں کریں گے؟ چور خود بتائے گا میں نے چوری کہاں کی تھی، اور میری ماں کتنی بڑی چورنی تھی، اور میرا باپ کتنا بڑا ڈکیت تھا. یہ چور کبھی بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. یہ تو وہ بتائے گا، وہ روئے گا، وہ چیخے گا جس کا گھر لوٹا گیا، جس کے اوپر شب خون مارا گیا، جس کے اوپر شب خون مارا گیا. تو اہل حق پر شب خون مارا گیا کربلا میں بھی، اور اہل حق پر شب خون مارا گیا حرمین شریفین کے اندر بھی. اور ہر وہ شخص جو اہل حق سے محبت رکھتا ہے اس کے دل سے یہ غم کبھی نہیں جائے گا، یہ درد کبھی نہیں جائے گا. جب مقام ابراہیم کے سامنے سید علماء کی گردنیں کاٹی گئیں وہ کبھی نہیں جائے گا. آج تو یہاں پر کاٹی جا رہی ہے نا، یہ مکہ کی سرزمین نے بھی نظارے دیکھے، مدینہ کی سرزمین نے بھی نظارے دیکھے. مدینہ کی سرزمین نے تو وہ دل خراش وہ نظارے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہابی اپنی لاٹھی اٹھا کر گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتا تھا، یہ نظارے بھی دیکھے ہیں. اور قطب مدینہ کے اس قول پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قطب مدینہ علیہ رحمہ اپنی آخری عمر میں وصیت کو ذکر فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر سے محبت نہیں ہے، لمبی عمر سے محبت نہیں ہے، لیکن دل یہ چاہتا ہے تیری بارگاہ میں کہ مروں تو نجدیوں کا زوال دیکھ کر مروں، نجدیوں کا زوال. یا اللہ ان نجدیوں کو زوال عطا فرما، پھر اہل حق کا غلبہ فرما، کعبے کے اصل محافظین کو پھر نافذ فرما، مدینہ منورہ کے آبروؤں کو بچانے والوں کو پھر نافذ فرما. نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تاب کے، یہ بلائے نجدیہ طیبہ سے جائے خیر سے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ہمیں اپنے ان اسلاف کی نسبتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین وابستہ رکھے. چلیے تمام اپنا دکھڑا بارگاہ رسالت میں سناتے ہیں. بارگاہ رسالت میں پہنچی اپنی سر کی آنکھوں کو بند کیجئے، گنبد خضرا کے قریب پہنچ کر حضور کو یہ دکھڑا سنائیے کہ حضور وہ نعمتیں جو آپ کے صدقے ہمارے گھر میں آئی، ان دین کے چوروں نے اس پر شب خون مارا ہے اور اسے لوٹا ہے، ہمارے لیے کوئی فاروق اعظم عطا فرمائیے، ہمارے لیے کوئی عثمان غنی عطا فرمائیے، ہمارے لیے کوئی علی شیر خدا جیسا شیر عطا فرمائیے، ہمارے لیے امام حسن جیسا صبر عطا کیجیے، ہمیں امام حسن جیسی بردباری عطا کیجیے، ہمیں امام حسین جیسی جرت عطا کیجیے، ہمیں غوث اعظم جیسا حوصلہ عطا کیجیے، ہمیں داتا علی حجویری جیسی قناعت عطا کیجئے، ہمیں امام ربانی جیسی جرت عطا کیجئے، ہمیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی دین کا شوق عطا کیجئے، ہمیں حضرت شاہ عبدالعزیز جیسی معرفت عطا کیجئے، ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا نکھار عطا کیجئے، مولائے کریم ہمیں امام احمد رضا جیسا درد عطا کیجئے. یا رسول اللہ ہم پر کرم کیجئے، ہمارے بچوں پر کرم کیجئے، ہمارے دلوں سے دنیا کا غم نکالیے، ہمارے دلوں میں اپنا غم عطا فرمائیے، اپنے محبوبوں کا غم عطا فرمائیے. گنبد خضرا کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنے اپنے بچوں کی مغفرت کی دعا کر لیجئے. وہی کلمات جو ہمیشہ بارگاہ رسالت میں پڑھے جاتے تھے آج یہاں سے ہم بارگاہ رسالت میں پڑھ رہے ہیں. هو الحبیب بلذی ترجا شفاعتہ
لكل من الأحوال مقتحم مولاي یا اللہ جو اتنے احباب دور دراز سے تشریف لائے انہیں صحت کاملہ عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اہل و عیال کی محبت عطا فرما، اپنے بچوں کا سکون عطا فرما، ان کی خوشیاں انہیں نصیب فرما۔ مولا کریم جو تیرے حبیب کے دین کا درد رکھتے ہیں، تیرے حبیب کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دوستوں کے غم میں شریک ہیں، یا اللہ ان کو ہر غم سے آزاد کر دے، دنیا کے غم سے آزاد کر دے۔ جب تک زندہ رہے ایمان پر ثابت قدم رکھ، مرتے وقت کلمہ عطا فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔